یہ اشعار حضرت خالد قبال طائف صاحب دامت برکات ان کے ہیں.
یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا. با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا. با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا کے پاس جو آتا رہے جاتا رہے، با خدا ہو جائے گا وہ، با خدا ہو جائے گا. یہ نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا. سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا. سلسلے والوں سے گر ہم سلسلہ رکھا کریں، خود پہنچنے کا خدا تک سلسلہ ہو جائے گا. سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا. سنتے سنتے ان کی بات اور چلتے چلتے ان کے ساتھ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یا درداشت نہ ہو جائے گا. جب وہ رگڑا کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا. کوئی شیشہ ہو کے پتھر ماہر فن سے ملے، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا، جب وہ رگڑا جائے گا خود آئینہ ہو جائے گا. پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا. پوچھتا کیا ہے کوئی خود آزما کر دیکھ لے، پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہیں آ میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہیں آج کل ہی تائب دیکھنا پورا کہا ہو جائے گا کل ہی تائب دیکھنا پورا کہا ہو جائے گا میری باتیں تم کو دیوانے کی بڑھ لگتی ہیں آج کل ہی تائب دیکھنا پورا کہا ہو جائے گا یہ نہیں کہتے کہ یک دم پارسا ہو جائے گا کم سے کم بے درد یا درد آشنا ہو جائے گا
ماشاءاللہ پورا ایک بیان تھا جو ہوا بلکہ اس میں کئی بیانات بیچ میں سلسلے والے کیا چیز ہوتی ہے اور ہم خود سلسلہ رکھیں تو خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا اب اس لفظ سلسلہ کو اگر ہم سوچیں تو یہ ہے کیا سلسلہ اصل میں تو عربی زبان کا لفظ ہے زنجیر کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں شروع سے لے کے آخر تک تو یہ زنجیر جہاں سے چلتی ہے اور اس میں مزید کڑیاں ملتی چلی جاتی ہیں یہاں تک کہ خود خدا تک پہنچنے کا سلسلہ ہو جائے گا کا مطلب یہ کہ زنجیر وہاں جا کے جڑ جائے گی یہ ہے اصل میں سلسلے والے وہ بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق جڑا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا تعلق جڑا ہے تو گویا ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو یہ ہے اصل میں صاحب سلسلہ صاحب نسبت جن کو کہتے ہیں کہ نسبت جنہیں حاصل ہے بزرگوں کی نسبت حاصل ہے اللہ والوں کی نسبت حاصل ہے تو یہ سلسلہ جو اسی لیے ہمارے عربی میں بعض سندیں ایسی ہیں جن کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے یعنی سونے کی زنجیر یعنی بعض ایسے ہیں جس میں صرف تین واسطے آتے ہیں جیسے عن نافع عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلسلہ تو ذہب نافع غلام ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو یہ سلسلہ تو ذہب کہلاتا ہے سونے کی زنجیر کہ ان کا تعلق اتنا قوی اتنا قریب کا تعلق ہے کہ جس جو اس سند سے وہاں تک پہنچتا ہے تو صرف تین لفظوں سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو بہرحال یہ ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمانوں کو عطا فرمایا فن رجال جس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس محفوظ نہیں آج اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کے دیکھیں اور پھر ان کے جو ہے آپ چاہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا ان کے آبا اجداد کہاں سے آئے کون کہاں سے پہنچتے پہنچتے آخر تک پہنچ جائیں گے اسی طریقے سے جتنے بھی اکابرین ہیں ہمارے آج کوئی اگر شیخ الحدیث ہے تو اپنے سلسلے کو اگر جوڑے گا تو اس کا سلسلہ جا کے سیدھا جا کے پہنچ جائے گا سلسلہ الذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ واسطہ پہنچ جائے گا تو کچھ واسطے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مثلا حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب سے بخاری شریف پڑھی اس کے بعد یہ بخاری انہوں نے کس سے پڑھی اس کے انہوں نے کس سے پڑھی اس طرح پہنچتے پہنچتے آخر تک سلسلہ پہنچ جائے گا تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو ذہب بھی ہے تو اللہ والوں سے جو تعلق انسان جوڑتا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑا ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیں دوسری اس میں ایک بات یہ کہی کہ پست ہمت آئے گا با حوصلہ ہو جائے گا یہ ہے اللہ والوں سے جڑنے کا نتیجہ شروع میں جس چیز کی ہمت نہیں ہوتی اب اس کے بعد ایسے باہمت ہو جاتے ہیں کہ اب اگر کوئی کہے کہ ایسا کر لو تو نہیں کرتا ایک آدمی پہلے پائنچے نیچے رکھتا ہے ٹخنوں سے لیکن آہستہ آہستہ اللہ والوں کے ساتھ جڑتا رہتا ہے اب اس کو پائنچے کو نیچے کہے تو وہ کہتا ہے توبہ کرو بھائی برا لگتا ہے کہ میں میرے ٹخنوں سے نیچے شلوار کروں ورنہ بے ہمت لوگ کبھی نہیں کریں گے اوپر انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا بس اسی میں لگے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں لیکن نہ اللہ سے ڈرتے نہ اس کے رسول سے ڈرتے ہمیں تو ڈرنا اللہ سے چاہیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ جو ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار رکھے اپنا کپڑا رکھے تو وہ جہنم میں جائے گا حصہ. تو ڈرنا تو ہمیں اللہ سے چاہیے, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے یہ ہمت قوت طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اب آپ اپنی جو ہے وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ ایسے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر سچی بات یہ ہے کہ رشک آتا ہے کہ کل تک ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے تھیں لیکن آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کی جتنی تعریف کریں سب اسی نے توفیق دی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ بعض تو نصف ساق تک رکھتے ہیں, جو بہرحال بڑی ہمت کی بات. تو نصف ساق تک نہ صحیح, کم از کم ٹخنوں سے تو اوپر ہو, ورنہ آپ دیکھیں بعض اوقات اللہ رحم کرے اگر بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا تو 80 سال کا بوڑھا ہے اس کی شلوار بھی ایسے نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو توفیق نہیں ہوتی اٹھانے کی. اوپر 80 سال کا بوڑھا ہے داڑھی کٹا رہا ہے, لیکن ایک آپ دیکھ رہے ہیں 17 سال کا نوجوان ہے داڑھی رکھ رہا ہے کیا. اور پھر اس کو روکنے والے کتنے ہوتے ہیں, ارے تیری کو عمر ہے داڑھی رکھنے کی, رکھ لیجو جب بڈھا ہوگا تو, جیسے لکھوا کے آئے ہیں کہ ہاں بھائی بڈھا ضرور ہوگا. آج 20-20 سال کے 17-17 سال کے جوان مر جاتے ہیں, پتہ پوچھنے والا ہے کوئی؟ باقاعدہ گھر والے تعلیم دیتے ہیں, کہہ رہے ابھی تیری کو عمر ہے داڑھی رکھنے کی, وہ ہے کہ داڑھی رکھنے کے لیے بھی عمر چاہیے. یہ تو وہ چیز ہے کہ آئے تو نہ کٹائے کبھی بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے, اور سنت بھی طریقے کے معنی میں ہے یاد رکھیے, ورنہ اس کا حکم واجب ہے. ہم جو کہتے ہیں سنت, سنت کا مطلب اچھا عام طور پر لوگ سنت کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں, کبھی سنت کا کیا ہے, رکھ لیا نہیں تو کوئی بات نہیں, ایسا نہیں ہے. سنت کے معنی طریقے کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے, یعنی یہ طریقہ آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ اس کا حکم کیا ہے وہ واجب ہے. کٹوانا حرام ہے, ناجائز. 1,24,000 میں کوئی ایک نبی تو ایسا دکھا دو جو بغیر داڑھی کا ہو یا جس نے داڑھی کٹائی ہو. جتنے انبیاء اللہ کے آئے پیغمبر آئے وہ تو سب داڑھی والے ہوں, اور جو پیغام سننے والے ہوں وہ داڑھی کے ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمت بھی پیدا ہوتی ہے بزرگوں کو صحبت میں آنے سے, ورنہ آدمی نہیں رکھتا. کتنے لوگ ہیں 80-80 سال کے بوڑھے ہو گئے, ہمت نہیں ہوتی ان میں رکھنے کی. لیکن ایک نوجوان جو 16-17 سال کا جوان تھا, اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں. میں جب یہاں آیا سن 1986 میں, دو نوجوان ہوا کرتے تھے, اب بالکل ینگ ایک دم 16-17 سال کے لڑکے تھے. تو بلکہ ان کی جو ہے سمجھ لیجیے کہ ابھی جو ہے وہ مجھ سے بھیگ رہی تھی, تو کہتا نا ہلکے ہلکے سے رواں سا آتا ہے. اور دونوں ماشاءاللہ, ایک بلوچ خاندان سے تعلق رکھتا تھا, دوسرا میمن تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی توفیق دے. بہرحال میں نے دیکھا کہ وہ بےچارے مسجد میں اکثر و بیشتر رہا کرتے تھے, نوجوان لڑکے تھے اور اپنے اسکول بھی جایا کرتے تھے, غالب مسعود میٹرک میں ہوں گے شاید. ایک کے والد جو ہے وہ سیفٹی لے کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ جہاں موقع ملے گا کاٹ دوں گا, اس حد تک پیچھے پیچھے پھرتے تھے. یعنی وہ مدنی مسجد میں ان میں سے ایک جایا کرتا تھا, تو اس نے مجھے خود بتایا کہ والد صاحب آ جاتے ہیں کبھی, وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ سوئے ہوئے بھی ہو تو مجھے موقع ملے گا تو میں یہ عمل کروں گا. لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ, بس بات یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جب اللہ رکھنا چاہتا ہے پھر کون چکھ سکتا ہے اس کو. ماشاءاللہ آج وہ ساؤتھ افریقہ میں, اور الحمدللہ پوری داڑھی سنت کے مطابق ماشاءاللہ. بلکہ اس کا چھوٹا بھائی جو بہت زیادہ وہ اسمارٹ بن کر رہتا تھا, ماشاءاللہ اس کی اس سے بھی بڑی داڑھی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اگرچہ والد نے تو شاید نے رکھی ہو اب تک, اللہ عالم. اس لیے کہ مجھے 2-4 سال سے 10 سال پہلے ملنے کا موقع ملا, جب تک تو نہیں تھی, اب ہو سکتا ہے رکھ لی ہو, اللہ توفیق دینے والے. تو بہرحال میں کہہ یہ چاہ رہا ہوں کہ گھر کے بڑے, گھر کے لوگ وہ اس کام میں رہتے ہیں, یعنی حوصلے پست کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اللہ تعالیٰ ایسی قوت و طاقت توانائی عطا فرما دیتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں, جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے. یہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں یہاں آتے ہیں؟ ایک اور بچہ بھی ہے ماشاءاللہ مسجد میں آتا, اگرچہ یہاں نہیں آتا وہ, لیکن حضرت والا کے پاس جاتا رہتا ہے. لیکن اس کا معاملہ بھی یہی تھا, والد بھی داڑھی کے دشمن, ماں بھی منع کر رہی, بہن بھی منع کر رہی, سب. اور مجھ سے آگے اکثر کہتا, میں نے کہا بیٹا بس دیکھو ان کی عزت کرو, احترام کرو, انہیں جواب مت دو, لیکن داڑھی مت کٹاؤ. کیونکہ ہم احترام بیعت بھی ہم نہیں سکھاتے کہ ماں باپ کی بیعت بھی کرو، کسی حال میں بھی جائز نہیں، وہ گالی بھی بکے برا بھرا بھی کہیں تب بھی جواب مت دو پلٹ کے، سن لو چپ کر کے، لیکن جہاں تک شریعت کا عمل ہے اس میں ان کو اختیار نہیں کہ دخل دینے کا. جب اللہ کا حکم آ جاتا تو ماں باپ کا حکم بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اماں کہتی کہ میں تجھے حکم دے رہی ہوں داڑھی کٹا، میں نے کہا تم کہنا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے نبی میرے رسول کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو، میں کیسے کٹا لوں؟ اب آپ بتائیے آپ کا حکم مانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مانوں؟ تو بات یہ ہے کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ نے بھی توفیق دیا، والدین ان کے والد نے بھی رکھ لی. تو یہ اللہ کی طرف سے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قوت پیدا ہو. اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ آدمی پھر شیر سے لڑنے کی بھی طاقت اپنے اندر پا لیتا ہے، پورے معاشرے سے جا کے ٹکرا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ صحیح اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا مضبوط فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ پست ہمت آئے گا باحوصلہ ہو جائے گا. جب آتا ہے ہمتیں پست ہوتی ہیں لیکن باحوصلہ ہو جائے گا، بڑا حوصلہ شیر کا سا جگر پھر اپنے اندر محسوس کرے گا وہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں بیان ہو گئیں. ایک نظم ہے لیکن اس نظم میں کتنے مضامین ہیں یہ تو جو ذہن میں آ گئے تو اس وقت میں نے بیان کر دی، ورنہ اس میں بہت سی چیزیں. اور اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے اللہ تعالی کی محبت کا درد دل میں پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیے کوئی بھی عبادت جب انسان کرتا ہے تو اولاً ریا ہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے. اس لیے بعض اوقات ریا کاری کا شبہ بھی اگر دل میں پیدا ہو، وسوسہ بھی آئے، تو بلا وجہ اس کو ریا مت سمجھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن بس دل میں خیالات آتے ہیں تو ریا کاری ہے. فرمائے کہ بتاؤ کہ یہ جو ارادہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، یہ بالقصد آتا ہے یا بلا قصد آتا ہے؟ یعنی ارادے سے تم لاتے ہو یہ یا خود بخود آتا ہے؟ کہا کہ خود بخود آتا ہے. تو کہا کہ یہ ریا نہیں ہے، یہ وسوسہ ریا ہے، وسوسہ ریا ہے، خود ریا نہیں ہے. تو بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو اس چیز بھی پیدا ملے گی، پتہ چلے گا. اسی بلکہ حضرت نے فرمایا کہ کفر کا وسوسہ بھی آئے تب بھی کچھ نہیں ہوتا اس، کیونکہ حدیث کی روح سے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں دل میں قلب میں کہ ہم ان کو زبان پر لانا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے. فرمایا کہ یہی تو ایمان ہے. وسوسہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دل کے اندر نہیں ہے، دل کے اوپر ہے، شیطان کا یہ وسوسہ ہے. حضرت تھانوی نے کیا عجیب مثال دی کہ اس کو ایسے سمجھو کہ شیشے پر آئینے پر کو مکھی بیٹھ جائے، لگتا ایسا ہے کہ آئینے کے اندر ہے لیکن وہ آئینے کے اوپر ہے، اندر نہیں ہے، محسوس ہوتی ہے صرف کہ آئینے کے اندر، لیکن آئینے کے اندر نہیں، وہ آئینے کے اوپر ہے صرف. اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے حضرت حاجی صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ حرم شریف تشریف لے گئے. وہاں دیکھا کہ ایک شیخ مثنوی شریف کا درس دے رہے ہیں. ایک لفظ تھا گنج یا گنج کو، لیکن اس کو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کنج کو. اس کی وہ تعبیر کرنا چاہتے تھے بتکلف، یعنی کہہ تو صحیح رہے تھے لیکن تکلفن اس کو کھینچ تان رہے تھے. حضرت حاجی صاحب نے جا کے کہا کہ بھئی یہ اس پہ کچھ اعتراض کیا تھا سب حاجی صاحب نے، تو وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ اگر تمہیں آتا تم بیان کر دو. کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر صحیح بات کہنے والے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ناراض نہیں ہوتے، اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ہم تو، وہی کہ تم نے ہمیں صحیح بات بتا دی. اور تو کہنے لگے پھر آپ بتائیے. کہا کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ بھئی یہ لفظ جو ہے وہ گنج کو ہے یا گنج کو ہے، لیکن آپ کی کتاب تو بس وہ پھڑک گیا پھر کہ واقعی مجھ سے واقعی غلطی ہو رہی تھی. تو بعض اوقات خامہ خامے اس کو یہ، لیکن یہ بزرگوں کا نتیجہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزرگوں نے سے ہم تک یہ بات پہنچی، یعنی خود بھی یہ نہیں کہا کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اس انداز میں اس کو کہا کہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ یہ لفظ یہ ہے. یہ بات پیدا کیسی ہوتی ہے؟ جب اللہ والوں کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، ورنہ ہر آدمی اپنی طرف کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ یکسوئی ذکر جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ ذکر سے بھاگ جاتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں یکسوئی تو حاصل نہیں ہوتی. خیالات آ رہے ہیں، مذہبی آ رہے ہیں، فرمایا آنے دو، آتے ہیں تو کیا ہے؟ ارے بھائی تم یہ اللہ کا نام لے رہا ہو، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں، ورنہ کسی کے تو زبان پر اللہ کا نام بھی نہیں آتا، اس لیے اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں. اور پھر عجیب مثال فرمائی کہ دیکھو ایک شخص کو اگر بادشاہ آپ ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور وہ بادشاہ کی ملاقات کے لیے چل پڑا، راستے میں ایک حاسد کھڑا تھا، اسے جب پتا چلا تو اس نے چاہا کیسے روکوں، بادشاہ کو گالیاں دینے لگا. اب اگر یہ عقل مند آدمی ہے تو اس کی باتوں پر توجہ نہیں دے گا، التفات نہیں کرے گا، بلکہ بادشاہ کی طرف چلتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہے گالیاں دیتا ہوا، لیکن یہ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا، حتیٰ کہ وہ دربار میں داخل ہو جائے گا بادشاہ کے اور یہ وہاں سے واپس لوٹ جائے گا. اس لیے کہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا تو اس کی رسائی ہے، ہو گئی، لیکن اس کی رسائی نہیں ہو سکے گی وہاں تک، کیونکہ یہ تو بادشاہ کا غدار ہے، بادشاہ کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، گالیاں دے رہا ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ کا ذکر جب تم کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ تمہیں یکسوئی حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیفیت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، نہ ہو کوئی حرج نہیں، نام لینے کی توفیق تو ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ نام لینا ہی تمہیں آہستہ آہستہ مقام قرب میں داخل کر دے گا، اور جب مقام قرب میں داخل ہوگا تو وسوسے کا انقطاع ہو جائے گا، جو وساوس آ رہے ہیں وہ وساوس دور ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے. اس لیے تم نام لیتے رہو، یہ شیاطین کے وسوسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے میں جناب نہ تو ہم نام لے رہے ہیں نہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، نہ مزہ آ رہا ہے. بعض لوگ اس لیے ذکر چھوڑ دیتے ہیں، یاد رکھو ذکر ہرگز مت چھوڑو، اللہ کا نام لیتے رہو. بعض لوگ پابندی سے ذکر نہیں کرتے، اپنے حالات میں تبدیلی ان کے کوئی نہیں آتی، آتے جاتے ضرور ہیں لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ذکر و اذکار اپنے ترتیب کے ساتھ وہ نہیں کرتے. اس میں کوتاہی ہے بہت بڑی، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ صبح و شام جو ترتیب بیان کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس طرح سے ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، حقوق العباد ہیں، معاملات ہیں، سب صفائی معاملات ہیں، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لینا، قرآن مجید میں وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم آ گیا، ورنہ وذکر ربہ بھی ہو سکتا تھا، اپنے رب کو ذکر کرتے ہیں. کیونکہ یہاں بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کیسے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، وہ ہمارے سامنے تو ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے لفظ اسم بڑھا دیا کہ اللہ کا نام تو لے سکتے ہو نا، وہ لے لو، تصور میں تو وہ ہمارے نہیں آ سکتا، لیکن نام تو لے سکتے ہو، اللہ کا نام لو، اسم رب بھی کہہ دیا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ، یہ اللہ کا نام تو ہے، ذکر کرتے ہیں. تو یہ مثالیں ہیں اس قسم کی، اسی لیے کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں. اور پہنچے گا کیسے؟ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، جس کو جہاں مناسبت ہو اللہ والوں کی صحبت میں وہ بیٹھے اور مناسبت پیدا ہو جائے تو بس پھر آگے بڑھے اور مزید آگے بڑھے، بڑھتا رہے. تو بہرحال یہ وساوس بعض اوقات ذہن میں آتے ہیں، یاد رکھیے کہ ان وساوس کا آنا مضر نہیں ہوتا، البتہ ان وساوس کی طرف دھیان نہ دے، توجہ نہ کرے، چلتا رہے تو انشاءاللہ یہ مضر نہیں ہوں گے. حسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت وساوس آتے ہیں بہت زیادہ تو کیا کروں؟ فرمایا کہ بتاؤ کہ ارادے سے آتے ہیں یا بغیر ارادے کے؟ فرمایا کہ بغیر ارادے کے آتے ہیں. فرمایا تو بس پھر تم ان کی طرف توجہ مت دو، کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، اپنا کام کرو، تم بیگانوں کا کام کیوں کرتے ہو؟ تم وسوسوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہو؟ بھائی یہ تو بیگانے کا کام، وسوسے آئے نہ آئے اس سے تمہیں کیا، تم اپنا کام کرو. اپنا کام کیا ہے؟ ذکر کرتے رہو. ہمارا کام ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اور بیگانے کا کام یہ ہے کہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یکسوئی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، نہ ہو، کیفیات مقصود ہیں ہی نہیں، بس اللہ کا نام لیتے رہو، ذکر کرتے رہو، انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے مقام قرب تک وہاں پہنچا دیں گے، اور جب مقام قرب میں پہنچائیں گے تو پھر وسوسے بھی ختم ہو جائیں گے، بشرطے کہ مقام قرب میں انسان پہنچے. لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں، ہم دوسروں کا کام کرتے ہیں، وسوسوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں الٹے سیدھے، تو اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنا کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا نام لیں، ذکر کریں، صبح و شام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین حق پر پورے طریقے پر چلنے کی عمل کریں. کیونکہ ذکر کا مقصد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صرف اللہ اللہ کہنا یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی ایسی گزارے انسان کی جس میں اللہ کی یاد ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو امانت کا خیال رکھے، دیانت کا خیال رکھے، لوگوں کے ساتھ صفائی معاملات کا خیال رکھے، ان کا دل نہ دکھائے، یہ سب اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اگر اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو آدمی دوسروں کا دل دکھائے گا. ایک طرف تو صبح شام تسبیح پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف دل دکھا رہا ہے، تو پھر اللہ کی یاد کہاں ہوئی؟ اگر کسی کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی وہ دکھائے گا دل کسی کا؟ کبھی ہرگز نہیں دکھائے گا. تو بہرحال اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے. تو جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں وہ ایک طرح کا مجاہدہ ہے. لوگ آج کل کلفت سے بچتے ہیں، یعنی تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، بس وہ کہتے ہیں کہ چھو کرے کام ہو جائے، یا کوئی تعویذ دے ہاتھ پہ باندھ لیا گلے میں ڈال دیا، بس پڑھنا پڑھنا کچھ نہ پڑے. جہاں آپ نے کچھ بتا دیا وہ دوسرے دن نظر بھی نہیں آئے. ان کو بتا دیں تسبیحات کہ بھئی پڑھ لو، بول تو پڑھیں گے غلط، مہینہ دو مہینے بعد آئیں گے جی وہ پڑھا تھا وہ آپ نے، میں نے کبھی سنا ہو ذرا کیا پڑھا تھا، پتہ چلا زبر زیر پہ سب غلط پڑھ رہا ہے، صحیح پڑھتا ہی نہیں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ لوگ کلفت اور مشقت کو پسند نہیں کرتے. لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں کہ بس آسانی سے کام ہو جائے، اور اس کی مثال حضرت نے یہ فرمائی کہ تعویذ مانگیں گے تم سے، لیکن اگر تم نے پڑھنے کو کچھ بتا دیا تو وہ نہیں کریں گے. تو بھائی کچھ کام تو ہمیں کرنا پڑے گا نا، اپنا کام بھی ہمیں خود کا انجام دینا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ کرتے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ خود اپنے ارادے سے بھی کرتا ہے کہ نہیں. اس لیے کوشش کرتے رہو اور صحیح طریقے پر چلنے کی کوشش کرو. جہاں سمجھ میں نہ آئے بات پوچھ لو. اپنی طرف سے بلا وجہ کی توجیہات یا اپنی وجہ سے تشریحات کسی عمل کی نہ کرو، بلکہ جہاں سمجھ میں نہیں آتی بات پوچھ لو. بہت سے لوگ بہت سارے جب وساوس شیطانیہ کا اصل میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسے جب ڈالتا ہے لوگ چھوڑتے رہتے ہیں. بہت سے دلوں میں یہ بات ڈال رکھی ہے شیطان نے کہ صاحب قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں آتا، تو اور یہ کہ قرآن پڑھنے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ وہ فائدے میں رہے یا نقصان میں رہے؟ ارے بھائی تمہیں اگر معنی نہیں بھی آتے، تم بغیر سمجھے بھی پڑھ لو، تب بھی ہر پر 10 نیکیاں تو ہیں، معمولی کام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال بھی ایسی دی، الف لام میم. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے یہ ایک حرف ہے، بلکہ تین حرف ہیں. یہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. تو الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں. اب دیکھیں الف لام میم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم اس کا معنی نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑا عالم، کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں. الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. مثال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ایسی دلوائی ہے کہ معنی نہیں پتا، ثواب پھر بھی مل رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، جبکہ اس کے معنی کسی کو بھی نہیں پتے، بڑے سے بڑا عالم اس کو بھی نہیں پتا. اللہ کے علم میں اس کا، یا اللہ نے اپنے رسول کو اگر بتائیں تو ان کے علم میں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تو ایک ایسے حروف کے جن کے معنی کا بھی پتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر اجر و ثواب ہے، تو قرآن مجید پڑھنے پر اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ ہر حرف پر ملے گا. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آدمی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے یہی کہ اپنی طرف سے کوئی معنی نہ ایجاد کرے، بلکہ کسی صحیح عالم دین سے جس نے قرآن مجید صحیح طریقے پر پڑھا ہوا ہو، صحیح مستند عالم ہو، ان سے پڑھیں سیکھیں، یا پھر کسی ایسے عالم دین نے جس نے قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر لکھی ہو، تو اس کا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. آج کل لفظی ترجمہ بھی مل جاتا ہے، محاورے والا بھی مل جاتا ہے. آسان جو ہے وہ ترجمہ قرآن مجید حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا آج کل سب سے بہتر ہے. اگر اس کو پڑھنا چاہے تو ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھ لیں، مختصر سی تشریح بھی اس میں موجود ہے. تو بہرحال کرنے والے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، نہ کرنے والے کے لیے ہزار بہانے. اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی کامران کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. اور رشتہ دار بھی ہیں بس کوئی بیمار، حنیف جیوانی صاحب تو بھی اسپتال میں داخل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم لعن الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم دمر ديارهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم اللهم أهلكهم كإهلاك عاد وثمود اللهم أهلكهم كإهلاك عاد وثمود اللهم أهلكهم كإهلاك عاد وثمود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اپنا نام لینے کی دائمی توفیق عطا فرما اپنی ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما اپنے نام کی چاہت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنے نام کی محبت ہمیں عطا فرما اے اللہ اتنی محبت ہو ہمیں آپ سے کہ ٹھنڈا پانی بھی سخت پیاس کے عالم میں اتنا پیارا نہ لگتا ہو اور اتنا محبوب نہ ہو جتنا کہ آپ ہوں اے اللہ آپ کے نام کی حرمت عزت ہمیں عطا فرما اپنے نام کی عزت و حرمت ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دین متین پر چلنے کی توفیق دے اے اللہ جتنے حضرات مرد و حضرات یہاں آتے ہیں اپنے فضل خاص سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے جائز ضرورتیں پوری فرما دے مشکلات کو حل فرما دے مصائب کو دور فرما دے میاں بیویوں میں آپس میں محبت پیدا فرما اے اللہ اولاد اور والدین اور اولاد میں محبت پیدا فرما اے اللہ ساس اور بہو میں محبت پیدا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے اپنے نام لینے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے ہمیں ہمارے گھروں کو اپنے نام کی محبت سے آباد فرما دے ذکر سے آباد فرما دے نماز سے آباد فرما دے اعمال صالحہ سے آباد فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شیطان کے شر سے اور فتنوں سے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں مضبوط حفاظت اپنی اور پناہ عطا فرما دے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما ہمیں غیروں کا محتاج نہ بنا اپنے جیسوں کا محتاج نہ بنا اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما رسوا نہ فرما دنیا میں بھی یا اللہ عزتیں عطا فرما آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرما آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ وہاں کا جانا عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ وہاں کا سفر قبولیت کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کی عزت اور حرمت میں اضافہ فرما، اے اللہ عزت و توقیر میں اضافہ فرما، اے اللہ محبت میں اضافہ فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، بھائی کامران کی والدہ اور دیگر جو رشتے دار قریب عزیز دار جو ہی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اسی طرح اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ جو بھی بیمار ہیں آپ جانتے ہیں، بیماروں کو بھی اور ان کے مرضوں کو بھی اپنے فضل و کرم سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، آج کل بیماریاں چل رہی ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما، یا اللہ جسمانی صحت بھی عطا فرما، روحانی صحت بھی عطا فرما، ہمارے پاس دوستوں نے خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، گھروں میں یا اللہ خوشیاں عطا فرما، ہر شر و فتنے سے بچا، موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پورے ملک میں اے اللہ جس وقت فتنے اور فسق و فجور کی ہوائیں چل رہی ہیں، اے اللہ بے حیائی کی ہوائیں اپنے فضل سے اے اللہ اس کو تبدیل فرما دے، اے اللہ ہم سب کو حیا نصیب فرما دے، اپنی ذات کی حیا نصیب فرما دے، اپنی ذات کا خوف نصیب فرما دے، اپنی ذات پر یقین اور اعتماد عطا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.